बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے۔ صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ عزیز سامعین، ولادت باسعادت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پرمسرت موقع پر آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے، جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا، جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا، جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا، اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ اجر سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ویانا مذاکرات پھر سے شروع۔ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک اور سرحدی گزرگاہ کا افتتاح، اور ہندوستان میں کسان تحریک کو معطل کرنے کا اعلان۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیاں ختم کرانے کے لیے ویانا مذاکرات پھر سے شروع ہو گئے۔ یہ مذاکرات ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ کی صدارت میں شروع ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ انریکا مورا اور اسی طرح روس اور چین کے وفود سے الگ الگ نشستیں بھی منعقد کیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے تاکید کی ہے کہ جو تجاویز اس نے پیش کی ہیں وہ ایٹمی معاہدے کے دائرے میں ہیں، اور توقع کی جاتی ہے کہ مقابل فریق ان تجاویز پر اپنے واضح جواب کے ساتھ، کہ جن میں پابندیوں کو ختم کیے جانے کا مسئلہ بھی شامل ہے، مذاکرات میں شامل ہوئے ہوں گے۔ ایران کے سی آئی ڈی پولیس چیف نے غیر قانونی مہاجرت اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اپنے دورے پاکستان کے چوتھے روز ایران کے سی آئی ڈی پولیس چیف جنرل محمد قمبری نے ایف آئی اے کے لاہور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور اعلی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ ایرانی اور پاکستانی وفود کے سربراہوں نے غیر قانونی مہاجرت اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون پر اتفاق کیا۔ ایران کے سی آئی ڈی پولیس چیف جنرل محمد قمبری نے اس موقع پر کہا کہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ گھناؤنا کاروبار دونوں ملکوں کو متاثر کر رہا ہے۔ بعد ازاں سی آئی ڈی پولیس چیف کی سربراہی میں پاکستان جانے والے ایرانی وفد کے ارکان نے شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی اور بادشاہی مسجد میں نماز ادا کی۔ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک اور سرحدی گزرگاہ کھول دی گئی ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان یہ نئی سرحدی گزرگاہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی میں راجے کے مقام پر ایران پاکستان سرحد پر کھولی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے ڈپٹی کمشنر منصور احمد بلوچ نے مقامی انتظامیہ، فرنٹیئر کور، ایف سی حکام اور قبائلی عمائدین کے ہمراہ نئی گزرگاہ کا افتتاح کیا۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس نئی گزرگاہ سے دونوں طرف کے لوگوں کے سفر اور تجارتی سرگرمیوں میں آسانی ہوگی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان میں فکری استقلال کے لیے تھنک ٹینکس کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک دنیا میں کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا۔ اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے پاکستان میں فکری استقلال کے لیے تھنک ٹینکس کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تھنک ٹینکس کے فقدان کے نتیجے میں باہر سے جو بھی افکار و نظریات آئیں، ہم نے انہیں قبول کیا اور ہماری اپنی فکری شناخت باقی نہ رہی۔ ہندوستان میں کسانوں نے ایک سال سے زائد عرصے سے جاری اپنی تحریک معطل کر دی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کسان تنظیموں کے متحدہ محاذ سنیکت کسان مورچہ نے جمعرات کو حکومت کی طرف سے کسانوں کے مطالبات کو پورا کرنے کے وعدے کے بعد ایک سال سے جاری تحریک کو معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق سنگھو سرحد پر یہ اعلان کرتے ہوئے کسان لیڈر بلویر راجے وال نے کہا کہ 11 دسمبر کو کسان دہلی کی سرحدوں اور ملک کے دیگر مقامات سے دھرنا ختم کر دیں گے۔ انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ احتجاج کو معطل کرنے کا فیصلہ کسان تنظیموں کے متحدہ محاذ سنیکت کسان مورچے کی میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ ہندوستان میں بدھ کے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں تینوں مسلح افواج کے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تحقیقات کرے گی۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق ہندوستان کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے جمعرات کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے ہیلی کاپٹر حادثے کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ ہندوستانی فضائیہ نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم صادر کر دیا ہے۔ راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی ایئر مارشل مانویندر سنگھ کریں گے، جو اس فضائیہ کی ٹریننگ کمان کے آفیسر کمانڈنگ ان چیف ہیں۔ حکومت عراق نے اپنے ملک میں امریکہ کی سرکردگی میں قائم عالمی فوجی مشن کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا۔ عالمی فوجی مشن کے خاتمے کا باضابطہ اعلان جمعرات کو بغداد میں عراق کی قومی سلامتی کے مشیر قاسم العراجی نے کیا۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہم نے عالمی فوجی مشن کے عہدیداروں کے ساتھ پچھلے ایک سال سے جاری بات چیت کے آخری دور میں اس فوجی اتحاد کا مشن ختم کرنے اور عراق سے چلے جانے کا باضابطہ حکم دے دیا۔ عراق کی قومی سلامتی کے مشیر نے مزید کہا کہ تربیتی معاملات اور مشاورت کی حد تک عالمی فوجی اتحاد کے ساتھ ہمارے رابطے اور تعاون جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ شامی عوام کے مسائل و مشکلات کی روک تھام اور اس ملک میں جاری بحران کے علاقے کے امن و سلامتی پر مرتب ہونے والے اثرات کو روکنے کے لیے شام میں بحران کا خاتمہ کرانے کے لیے مزید کوششیں بروئے کار لائے جانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ شام میں جنگ و خوریزی کا خاتمہ کرانے کے لیے اس ملک کے قومی اقتدار اعلیٰ، یکجہتی اور عرضی سالمیت کے تحفظ اور اسی طرح اس ملک سے غیر قانونی بیرونی افواج کے انخلا، نیز دہشت گرد گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لائے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں موجود بہت سے دہشت گردوں کے خلاف اس لیے بھی قانونی کارروائی کیے جانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اس ملک میں بدامنی پھیلانے کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کرونا ویکسین کی تقسیم میں نسلی امتیاز یا ویکسین اپارتھائیڈ کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اور ناظرین، اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا، آج کے پروگرام میں ویکسین اپارتھائیڈ کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
دنیا میں نئے کرونا وائرس، اومیکرون کے بڑھتے ہوئے معاملات اور یورپی ملکوں کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے انجام پانے والے اقدامات کے درمیان جنوبی افریقہ کے صدر نے کرونا ویکسین کی تقسیم کے حوالے سے مغربی ملکوں کے رویے کو متعصبانہ اور نسل پرستانہ قرار دیا ہے۔ سنگال کے دارالحکومت ڈاکار میں عالمی امن و سلامتی کے موضوع پر منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کے صدر سیریل راماپوسا نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ سرمایہ دار ملکوں کو صرف اپنے قومی مفادات کی فکر ہے، اور کرونا کے دوران ان کا حقیقی چہرہ بے نقاب ہوا ہے۔ صدر راماپوسا نے چند افریقی ملکوں کے لیے مغربی ممالک کی جانب سے عائد کی جانے والی سفری پابندیوں پر بھی کڑی نکتہ چینی کی، اور سرمایہ دار ملکوں سے ویکسین اپارتھائیڈ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر کرونا ویکسین کے حوالے سے سرمایہ دار ملکوں کی پالیسی اور سوچ سے مایوس ہو چکا ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ تعداد میں ویکسین کے آرڈر دے کر دیگر ملکوں کو اس سے محروم کر رکھا ہے۔ کرونا وائرس کا نیا ویریئنٹ اومیکرون ایک ایسے وقت میں افریقی ملکوں میں بے رحمی کے ساتھ پھیل رہا ہے جب اس بر اعظم کی 1.2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کے لیے اب تک صرف 4 کروڑ ڈوز فراہم کی جا سکی ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب بر اعظم افریقہ کی 60% آبادی کو ویکسین لگانے اور کرونا سے تحفظ کی مطلوبہ سطح تک پہنچنے کے لیے کم سے کم 1.5 ارب ڈوز کی ضرورت ہے، مغربی ملکوں نے اپنے یہاں کرونا ویکسین کی تیسری اور بوسٹر ڈوز لگانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ عالمی ادارے صحت نے سرمایہ دار ملکوں میں ویکسین کا تیسرا ڈوز لگانے کے منصوبے پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ یہ عمل دنیا کے غریب ملکوں تک کرونا ویکسین کی رسائی کو محدود کرنے کا باعث بنے گا۔ دنیا بھر میں کرونا ویکسین کے غیر منصفانہ تقسیم پر بین الاقوامی ادارے بارہا اعتراض کر چکے ہیں، اور عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈروس ادھانوم نے 2 ماہ قبل اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ سرمایہ دار ممالک نے کرونا ویکسین کے افریقہ پہنچنے کا راستہ بند کر رکھا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے عہدیداروں نے امریکہ سمیت دنیا کے تمام سرمایہ دار ملکوں سے کئی بار اپیل کی ہے کہ وہ ویکسین کا تیسرا ڈوز لگانے کے بجائے اسے کوویکس پروگرام کے تحت غریب ممالک تک پہنچانے کا راستہ ہموار کریں۔
مغربی دنیا بدستور کرونا کے قہر میں گرفتار ہے۔ جرمنی، فرانس، برطانیہ اور امریکہ سمیت پوری مغربی دنیا کرونا کی جولانگاہ بنی ہوئی ہے۔ اگرچہ کرونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کی ہلاکت خیزی کے بارے میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اس کے پھیلاؤ کی طاقت نے پوری دنیا پر وحشت طاری کر رکھی ہے۔ بہت سے ملکوں میں کرونا سے متعلق بندشیں دوبارہ سخت کر دی گئی ہیں۔ کئی ملکوں نے بین الاقوامی پروازوں کے پروگرام معمول پر لانے کی منصوبہ بندی منسوخ کر دی ہے، اور اسی کے ساتھ بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کی مدت میں توسیع کے ساتھ انہوں نے افریقی ملکوں کے ساتھ ہی یورپی ممالک کو بھی شامل کر لیا ہے۔ نئے کرونا ویریئنٹ اومیکرون کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا پہلی بار مشاہدہ جنوبی افریقہ میں کیا گیا تھا۔ کرونا کا یہ ویریئنٹ کرونا کی دیگر اقسام سے کئی گنا تیز رفتاری کے ساتھ پھیلتا ہے، لیکن اس کی ہلاکت خیزی کتنی ہے ابھی اس بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے ویرینٹ کی ہلاکت خیزی کی شرح معلوم کرنے میں 1 سے 2 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے۔ کرونا کے اس ویرینٹ کے بارے میں جو بات پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویکسین اپارتھائیڈ کا نتیجہ ہے۔ کرونا نے جب پوری دنیا کو پہلی بار اپنی لپیٹ میں لیا تھا، اسی وقت یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ اس کے خلاف جنگ مل کے لڑنی ہوگی، کیونکہ یہ وائرس ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص علاقے تک محدود کیا جا سکے یا کوئی بھی ملک اپنی سرحدیں اس کے لیے بند کر سکے۔ کرونا وائرس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی ماہیت اور شکل تبدیل کر رہا ہے، چنانچہ اب تک اس کی کئی اقسام سامنے آ چکی ہیں، اور چونکہ بعد میں آنے والی اقسام نے پہلے والی اقسام سے زیادہ وسیع تباہی اور ہلاکت خیزی مچائی ہے، اس لیے اس کی کسی بھی نئی قسم کی خبر پر دنیا میں وحشت پھیل جانا فطری بات ہے۔ لیکن کرونا نے مغربی تہذیب کی حقیقت دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ انسانی حقوق، مساوات، نسلی امتیاز سے نفرت کا اظہار، انتہا پسندی کی مخالفت اور وسیع القلبی کا ڈھنڈورا مغرب کا وتیرہ ہے۔ لیکن جب کرونا نے مغربی دنیا کا رخ کیا تو امریکہ اور یورپ نے وہ کردار پیش کیا جو مغربی اقوام اور حکام کے علاوہ دنیا کی کسی بھی قوم سے ممکن نہیں تھا۔ اقوام نے بازاروں اور مارکیٹوں پر یلغار کی تو ان کے حکام نے کرونا سے بچاؤ کے سارے وسائل اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ماسک اور کرونا سے بچاؤ کے دیگر وسائل پر ڈاکہ زنی کی وارداتیں بھی کمال بے شرمی کے ساتھ انجام دی۔ اور پھر جب اس کی ویکسین آئی تو بڑی طاقتوں نے اس کو بھی پوری طرح سے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، چنانچہ آج بھی امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی ملکوں کے پاس ان کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ ویکسین موجود ہے، اور دنیا کے بہت سے غریب ملکوں کے پاس ان کی ضرورت کی ویکسین بھی دستیاب نہیں ہے۔ اس درمیان سب سے زیادہ امتیازی روش افریقی ملکوں کے سلسلے میں اختیار کی گئی۔ بر اعظم افریقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف 7% افریقی شہریوں کو کرونا کا ٹیکہ لگ سکا ہے۔ کرونا ویکسین کی تقسیم میں اس ناانصافی کو جنوبی افریقہ کے صدر نے بجا طور پر ویکسین اپارتھائیڈ کا نام دیا ہے، جو ختم ہونی چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہم ویکسین اپارتھائیڈ کی حقیقت اور اس کے عوامل کا جائزہ لیں گے۔ یہاں تہران اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی، اور اسلام آباد سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کی ممتاز تجزیہ نگار لیلا مزمل کیانی کو۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے قمر عباس نقوی سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
شکریہ۔
اس وقت دنیا میں کرونا کی صورت حال کیا ہے؟
کورونا کی جو صورتحال ہے وہ تو پوری طرح سے واضح ہے، حالات بہتر ہو رہے تھے اور دھیرے دھیرے سب چیزیں جسے کہیں پٹری پہ آ رہی تھیں، بازار کھل گئے تھے، ایئرپورٹس اور پروازیں شروع ہو گئی تھیں، بہت سارے ملکوں نے ویزے وغیرہ دینے شروع کر دیے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک امید تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، تبھی اچانک جو ہے اومیکرون کی اس کی بات سامنے آئی اور پھر سے حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی یہ اس طرح کی باتیں بھی ہیں کہ چونکہ پوری طرح سے واضح نہیں ہے کہ یہ نیا وائرس کتنا تباہ کن ہے، اور اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ یہ پھیلتا تو بہت تیزی سے ہے، اور لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنا زیادہ تباہ کن نہیں ہے، یعنی اموات کی شرح میں اس طرح سے اضافہ نہیں کر رہا ہے، تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ گو مگو کی کیفیت ہے، بہت سارے ملکوں نے تو پروازیں وغیرہ بند بھی کر دی ہیں اور ویزے جو دینا شروع کیا تھا وہ بھی روک دیا ہے، لیکن ابھی کوئی بہت ہی زیادہ اس طرح کی واضح صورتحال نہیں ہے۔ البتہ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، مغربی ممالک میں صورتحال تھوڑا پیچیدگی کی طرف جا رہی ہے، بہت سارے ملک ہیں جہاں پر تشویشناک حد تک یہ وائرس جو ہے وہ پھیل رہا ہے، تو ان حالات میں ظاہر بات ہے ایک بار پھر ہر طرف وحشت ہے اور ہر طرف خوف و تشویش ہے طرح طرح کی، اور اب تو جو تجربہ ہے جس طرح کا گزشتہ 2 برسوں کا، تو اس سے جان کی جو تشویش ہے موت کی اور اپنی جان کی حفاظت کی वो तो अपनी जगह पे है ही है, इक्तसादी तौर पर जो तबाही जिस तरह से फैली है और मुख्तलिफ मुल्कों खास तौर से गरीब मुल्कों में जो सूरत हाल हुई, देखिए अमीर मुल्कों में तो ये हुआ है कि साहब उनकी आमदनी कम हो गई है और जो रिफाही जिंदगी थी उसमें थोड़ा सा कमी आ गई है, लेकिन जो हाल बुरा हुआ है वो गरीब मुल्कों का हुआ है जहाँ के आवाम बमुश्किल अपना पेट भरते थे किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके, तो वहाँ पे जो हालात हुए हैं सभी ने देखा है, खासतौर से जैसे जो हम लोग का इलाका है यानी बर सगीर जो है बांग्लादेश वगैरह पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो सूरत हाल हुई थी जिस तरह से लॉकडाउन लगा था, तो जिस तरह से लोगों की मौत हुई है और तो ये सारी चीजें फिर से एक दफा तश्वीश का बाइस बन रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के मुमताज तजिया निगार लैला मुजम्मिल कियानी से। जी कियानी साहब अस्सलाम वालेकुम। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रोन के बारे में क्या खबर है, कितने मुल्कों में पहुंच चुका है?
इसके बारे में अभी तो यही तबसरे जारी हैं कि अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं इनमें है तकरीबन, वैसे तो ओवरऑल 57 कंट्रीज के बारे में खबर आ रही है लेकिन शोक से नहीं कहा जा सकता कि कहाँ तक पहुंची है। 26 में कंफर्म कर रहे हैं कि इतने कंट्रीज तक है लेकिन हलाकत की सूरत हाल अभी तक कहीं भी नहीं पेश आई है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हम दोबारा आएंगे आपकी तरफ। अच्छा नकवी साहब, आपने एक बात कही कि इक्तसादी मार जो है, मईशत जो है वो तबाह हुई तीसरी दुनिया के मुल्कों की, खास तौर पर बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, लेकिन अगरचे माशी सूरत हाल इन मुल्कों की ज्यादा खराब हुई लेकिन अखलाकियात का दिवालिया जिस तरह से यूरोप में और अमेरिका में निकला है वो सूरत हाल यहाँ नहीं बन सकी। लोग मर रहे थे, फाके कर रहे थे, लेकिन कहीं से ये खबर नहीं आई कि लोगों ने दुकानों पर हमला करके लूट लिया हो या बड़ी बड़े मॉल पे उन्होंने जो है वो यलगार कर दी हो और वहां से सामान गायब हो गया हो। ये जो फर्क है मशरिक और मगरिब में, तरक्की याफ्ता दुनिया में और तरक्की पजीर और गरीब मुल्कों में, इसको आप किस निगाह से देखते हैं?
देखिए जैसा कि आपने फरमाया अपनी गुफ्तगु में और बहुत इस पर बहुत बातें की जा चुकी हैं कि कोरोना तो जाहिर सी बात है बेहद सख्त हालात जिसे कहें मुसल्लत किए पूरी दुनिया पे, और हजरत अली अलैहिस्सलाम की बहुत मारूफ हदीस है जिसमें कहा है, उन्होंने फरमाया है कि मर्दों की पहचान हालात की तब्दीली में होती है। तो ये मेयार है, एक कानून है कि किसी भी चीज़ को अगर परखना होता है तो जाहिर बात है ऐसे तो जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो सभी अच्छे होते हैं और सभी बहादुर होते हैं, सभी
जब जरा हालात सख्त हो,
जब हालात सख्त होते हैं तो मतलब शहर में रह के सभी बहादुर हैं, बड़े मतलब जबान से बड़े शिकारी, अब जंगल में मसलन मिसाल के तौर पर शेर का सामना होगा तो पता चलता है कि कौन कितना, ये इस तरह के हालात की तब्दीली में वाजे होता है कि कौन कितने पानी में है। अब कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया दुनिया में और उसके साथ सब कुछ बुरा ही किया है लेकिन कुछ जो कुछ अच्छे काम भी जो हुए हैं उसमें यही है कि बहुत से हकायक जो पिन्हा थे इस प्रोपगंडा मुहिम और ढिढोरा जो पीटा जाता था शोर शराबे में वो बड़े आसानी से सबके सामने ला दिया, जिसमें वो भी एक हकीकत है जिसका जिक्र आपने किया, चाहे अवामी सतह पर हो चाहे हुकूमती सतह पर हो, कोरोना में जिस तरह की सूरत हाल पेश आई है मगरबी ममालिक में और हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, दोनों में आप अगर अवामी सतह पर ही देख लें तो आपको बहुत ही ज्यादा फर्क नजर आएगा।
प्रोग्राम के बारे में हमें नाजरीन की राय का भी इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम अपने नाजरीन से इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।
जी तेहरान इस्लामी जमहूरी ईरान की आवाज़ और सामीन, अब समात फरमाइए प्रोग्राम सुबह उम्मीद, उसके बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा और फिर आप समात फरमाएंगे आज के दिन की मखसूस दुआ, उसका तर्जुमा, और इसी के साथ रेडियो तेहरान की आज की पहली मजलिस भी खत्म हो जाएगी। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और समात फरमाइए प्रोग्राम सुबह उम्मीद।
सुबह उम्मीद।
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، کربلا کی شیر دل خاتون حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، الحمدللہ میری پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا عالمہ غیر معلمہ ہیں اور ایسی دانا ہیں جنہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔
یا زینب، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ،
قلم سانی زہرا کی ثنا بسم اللہ،
قلم سانی زہرا کی ثنا بسم اللہ،
وہی الہام کو تحریر ملا بسم اللہ، باقی نقطے سے ہر ایک نقطہ ملا بسم اللہ، آج یہ راز زمانے کو بتا بسم اللہ، علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی، دوسری نہج بلاغا ہے علی کی بیٹی،
سلام بنت علی، سلام یا زینب، سلام بنت علی، سلام یا زینب،
آل زہرا کے لیے ثانیہ زہرا زینب، اس لیے ذات الہی نے یہ چاہا زینب، مستقل ہو تیری چوکھٹ پہ اجالا زینب، تیری خاطر ہو نئے رنگ کا زہرا زینب، بنی ہاشم کا قمر، حسین بھی محتاج ملے، وہ نبی اور علی بر سر میں راج ملے، تحفے اللہ سے دو کل کے لیے آج ملے، دونوں معصوم کو عصمت کے نئے تاج ملے، شب میرا شب معراج یہ تقسیم
عقیلہ بنی ہاشم ام المصائب حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں۔ آپ 5 جمادی الاول سن 5 ہجری قمری کو مدینہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام نامی زینب ہے، جو لغت میں نیک منظر اور خوشبودار درخت کے معنی میں آیا ہے، اور اس کے دوسرے معنی زین اب یعنی باپ کی زینت کے ہیں۔ متعدد روایتوں کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، نیز کہا گیا ہے کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی کا وہی نام رکھا جو جبرائیل امین خدا کی طرف سے لائے تھے۔ علامہ جزائری خصائص زینبیہ میں تحریر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا بوسہ لیا اور فرمایا، میری امت کے حاضرین غائبین کو میری اس بیٹی کی کرامت سے آگاہ کریں کہ وہ اپنی جدہ خدیجہ کی مانند ہے۔ سامعین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بے شمار القاب ہیں، جن میں سے بعض مشہور القاب یہ ہیں: عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، عارفہ، موثقہ، فاضلہ، کاملہ، عابدہ آل علی، معصومہ صغرہ، امینۃ الکبریٰ، نائبۃ الزہرا، نائبۃ الحسین، عقیلۃ النساء، شریکۃ الشہداء، بلیغہ، فصیحہ اور شریکۃ الحسین۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنی شخصیت و استعداد کی بنیاد پر اپنے پدر بزرگوار کی ایک بے مثال مونس و معاون ثابت ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو اپنی اس بیٹی کی دوری گوارا نہیں تھی، چنانچہ خاتون کربلا کی شادی بھی باپ اور بیٹی کے مابین جدائی کا سبب نہیں بنی۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہمیشہ عبادت پروردگار میں مشغول رہا کرتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا، اس قدر عبادت پروردگار کا اہتمام کرتی تھیں کہ لوگ آپ کو عابدہ آل علی کہنے لگے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے خاص محبت و الفت رکھتی تھی اور آخری دم تک آپ نے اس محبت میں کمی آنے نہیں دی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو جنگ کے خاتمے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ لشکر یزید کے ہاتھوں اسیر ہوئیں اور آپ کو کوفہ و شام لے جایا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اسیری کے دوران دیگر اسیروں کی حفاظت و حمایت کے ساتھ ساتھ اپنے بے مثال خطبوں کے توسط سے بے خبر عوام کو حقائق سے آگاہ کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے تحریک عاشورہ کی بقا کے اسباب فراہم کیے۔ مہد سے لے کر لحد تک آپ کی پوری زندگی ایثار و قربانی، جہد مسلسل، صبر و رضا اور جہاد فی سبیل اللہ سے عبارت ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت زیادہ مصائب برداشت کیے، جیسے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت، اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کی سختیاں، شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام، واقعہ کربلا اور کوفہ و شام کی اسیری وغیرہ۔ ان وجوہات کی بنا پر آپ کو زیادہ تر ام المصائب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دراصل حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے حسینی پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا ایک دینی و الہی فریضہ تصور کیا اور اپنی خداداد فصاحت و بلاغت اور بے نظیر شجاعت و شہامت کے ذریعے ظلم و ستم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کی۔ آپ نے اپنی پاک و پاکیزہ زندگی کے دوران اہل بیت پیغمبر کے حقوق کا دفاع کیا اور کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ دی کہ دشمن واقعہ کربلا سے ذاتی فائدہ اٹھا سکے۔ آپ کے خطبوں کی فصاحت و بلاغت اور انداز بیان نے لوگوں کو آپ کے بابا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی یادیں تازہ کر دی تھی۔ اس عظیم خاتون نے الہی حقائق ایسے فصیح و بلیغ الفاظ میں بیان کیے جو ان کے عالمہ غیر معلمہ ہونے اور قرآن و سنت پر کامل دسترس پیدا کر لینے کو ظاہر کرتے تھے۔ چنانچہ عرب کے مشہور و معروف ادیب جاہز نے کسی کا قول کہ جس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں اور تقریروں کو سنا تھا، نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفے میں داخل ہوا۔ اس وقت حضرت زینب بنت علی خطبہ دے رہی تھیں۔ ہم نے آج تک اسیری کی حالت میں کسی بھی خاتون کو ان سے زیادہ فصیح و بلیغ خطبہ پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہوں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ مقدس نفوس ہیں جو فیوزات نبوت سے براہ راست فیضیاب ہوئے اور رہتی دنیا تک نور الہی اور راہ حق کے صحیح ترجمان بن گئے۔ خانوادہ رسول ہی وہ مبارک خاندان ہے جس کے معزز و مبارک افراد نے بقائے حق اور فنائے باطل کے لیے ایثار و قربانی، صبر و استقامت، جرأت و شجاعت اور ہمت و عزیمت کی بے مثال و بے نظیر مثالیں قائم کر دی اور راہ حق پہ بے خوف و خطر چلتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سامعین، واقعہ کربلا جہاں فخر بشریت نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا مظہر ہے، وہیں دختر بتول سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کامل کردار کی عظمتوں کا امین بھی ہے۔ تاریخ میں کوئی بھی ایسی عظیم فتح دکھائی نہیں دیتی جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی اپنے پختہ ارادوں، اخلاقی، نظریاتی اور عملی معاونت کے ساتھ شریک کار نہ رہی ہوں۔ اس کی کئی مثالیں اسلام کے دور آغاز سے لے کر واقعہ کربلا تک نظر آتی ہیں۔ ایثار، قربانی، صدق، وفا، صبر، استقامت، جرأت اور شجاعت کا سفر جو حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے شروع ہوا تھا، وہ میدان کربلا میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت میں درجۂ کمال پر دکھائی دیتا ہے۔ فضائل اور کرامات نبوی سے معمور معزز و محترم گھرانے میں پیدا ہو کر علی حیدر کرار کے جاہ و جلالت کا مظہر بن کر، آغوش زہرا کی پاکیزہ تربیت کا پیکر بن کر، اخلاق و کمالات سے مزین جو کردار تاریخ کی پیشانی کا جھومر بنا، زمانہ اسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتا ہے۔ در حقیقت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت تاریخ بشریت میں کردار کی بلندی کا وہ منارہ نور ہے جس کی کرنیں انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے مشعل راہ بن چکی ہیں۔ واقعہ کربلا میں دختر بتول کی بے مثال شرکت نے تاریخ بشریت میں اعلی کلمت الحق کے لیے لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگ میں بپا ہونے والے انقلاب کو رہتی دنیا کے لیے جاویدہ بنا دیا۔ کربلا کے عظیم معرکے کے دوران اور اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کا ہر پہلو اہمیت کا حامل اور چراغ راہ کی مانند ہے، لیکن آپ کا انقلابی کردار تاریخ کی کتاب میں درخشندہ باب بن کر چمک رہا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قرآنی مفاہیم پر مکمل تسلط کی بنا پر اپنی تقریروں میں آیات الہیہ سے استفادہ کیا۔ آپ نے سورہ احزاب کی 33 آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے خاندان اور اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے والد ماجد حضرت علی علیہ السلام اور اپنے دونوں بھائیوں کی عصمت و طہارت کا اعلان کرتے ہوئے شجاعت و شہامت کے ساتھ فرمایا، اس خدا کا شکر جس نے ہمیں پیغمبر اسلام کے ذریعے شرف و کمال عطا کیا اور ہر طرح کی نجاست سے پاک و پاکیزہ رکھا۔ اسی طرح آپ نے سورہ آل عمران کی 178 آیت کی تلاوت کر کے یزید لعین سے کہا، تیری یہ عیش و عشرت کی زندگی جلد ہی ختم ہو جائے گی اور تیری یہ بادہ نوشی و مدہوشی عارضی اور چند روزہ ہے، خداوند عالم تجھ سے سخت مؤاخذہ کرے گا، یہ دنیا اور اس کی زندگی گناہکاروں کے لیے مہلت ہے کہ وہ اپنے عذاب میں اور زیادہ اضافے کے لیے مواقع فراہم کریں۔ سامعین، کربلا کی شیر دل خاتون نے اپنے خطبوں میں یزید اور ابن زیاد کو ذلیل و خوار کیا اور ان کی کھل کر مذمت کی اور قرآن و اسلام سے ان کی دیرینہ دشمنیوں کو یاد دلایا۔ آپ نے خدا و پیغمبر کے خلاف یزید کی سرکشی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اس کام کے ذریعے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم اور احکام اسلامی کا انکار کیا ہے۔ اگر مصیبتوں، پریشانیوں، سختیوں اور موجودہ حالات نے ہمیں ایسی منزل پر لا کھڑا نہ کیا ہوتا کہ میں تجھ سے کلام کرنے پر مجبور ہوتی تو تجھ جیسے بدترین فاسق و فاجر سے کبھی بھی کلام نہ کرتی۔ میں تیرے ظاہری روب و دبدبے کو تیری حقیقی حالت سے بہت زیادہ پست جانتی ہوں اور تجھ پر بہت زیادہ لعنت بھیجتی ہوں۔ سامعین، حق کی باطل پر کامیابی ایک ایسی سنت الہیہ ہے جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات اور تقریروں میں پوری طرح حکمراں تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے کلام سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ باطل اگرچہ ممکن ہے ظاہری کامیابی اور اقتدار پر قبضہ جما لے اور ایک دنیا پرست ظالم و جابر حکمراں اپنے جھوٹے جاہ و حشم اور اقتدار کی دھونس جما کر چند دنوں اپنا روب و دبدبہ قائم کر لے، لیکن بالآخر دنیا اور آخرت میں حق کو ہی کامیابی ملے گی۔ اسی بنیاد پر جو افراد کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آخری دم تک موجود رہے ہیں اور درجۂ شہادت پر فائز ہوئے ہیں وہ زندہ جاوید ہیں۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے۔ جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19005 جمادی الاول اور 10 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ جماعت الاول سن 5 ہجری قمری کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں۔ حضرت زینب واقعہ کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ ظلم و ستم کے خلاف تحریک میں شریک رہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہادت حسینی کے اہداف و مقاصد اور حسینیت کے مشن کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ نے بہادری اور دلیری کے ساتھ کوفہ و شام میں اپنے انتہائی فصیح و بلیغ خطبوں کے ذریعے حکام وقت کے کرہی چہرے بے نقاب کیے اور خاندان رسالت کی حقانیت کو ثابت کیا۔ آپ کے خطبوں کی فصاحت و بلاغت اور آپ کی دلیری اور شجاعت نے ہر ایک کو حیرت زدہ اور آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں کی یاد تازہ کر دی۔ آپ کے خطبوں نے ظلم و جور کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اور دربار کوفہ و شام کو ماتم کدے میں تبدیل کر دیا۔ پانچ جمادی الاول سن 982 ہجری قمری کو سلطنت عثمانیہ کے دور میں مسلمان فقیہ اور مفسر محمد مصطفیٰ عمادی نے وفات پائی۔ وہ ابو سعود کے نام سے معروف تھے اور اپنی قابلیت اور تیز فہمی کی وجہ سے استاد کے مقام تک پہنچے۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ ابو سعود کو ترکی کے علاوہ فارسی اور عربی زبانوں پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ عربی اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے۔ ان کی توجہ سماجی مسائل پر بھی رہتی تھی۔ دس دسمبر سن 1830 عیسوی کو معروف امریکی شاعرہ ایملی ڈکنسن پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ کالج کے زمانے تک جاری رکھا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر میں ہی حصول علم میں مشغول ہو گئیں۔ امریکہ کے مشہور ادیبوں اور شعرا سے واقفیت کے بعد ان کو بھی شاعری میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے تقریباً 2000 اشعار کہے، جن میں سے صرف 3 نظمیں ان کی اپنی حیات میں شائع ہوئیں اور باقی اشعار ان کی موت کے بعد شائع ہوئے۔ ان کے اشعار میں درد و رنج کی عکاسی ہوتی ہے اور ان کی مختصر نظمیں نہایت تاثیر گزار ہیں۔ محترمہ ایملی ڈکنسن سن 1886 میں 56 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ دس دسمبر سن 1896 عیسوی کو سویڈن کے کیمیا داں ایلفریڈ نوبل کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1833 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی روس مہاجرت کر لی تھی۔ نوبل نے کیمیا کے میدان میں وسیع تحقیقات انجام دینے کے بعد ڈائنامائٹ ایجاد کیا، لیکن اس مادے کو پرامن مقاصد کے بجائے جنگی وسیلے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ نوبل کی خواہش کے مطابق ہر سال امن و سلامتی کے لیے قابل قدر کام کرنے والے شخص کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ انعام، جو نوبل انعام کے نام سے معروف ہے، طبیعیات، کیمیا، طب، ادب اور عالمی امن کے شعبوں میں نمایاں کام کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، لیکن آج نوبل انعام پانے والوں کے انتخاب کا عمل بڑی طاقتوں کے اثر و رسوخ سے متاثر ہے اور نوبل انعام کا اصل مقصد فوت ہو چکا ہے۔ دس دسمبر سن 1948 عیسوی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ منظور کیا اور لوگوں کے اصل اور سماجی حقوق کے اس بین الاقوامی ادارے نے توثیق کر دی۔ اس عالمی اعلامیہ کو بعض ممالک کے نمائندوں کے ایک گروپ نے اقوام متحدہ کی درخواست پر مرتب کیا تھا۔ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کی پہلی شق میں ہی انسانی مساوات اور افراد کے درمیان جذبہ اخوت کی حاکمیت کی بات کہی گئی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے، اور انسانی حقوق کا مسئلہ آزاد و خود مختار ملکوں پر سامراجی اہداف کے حصول کے لیے مغربی ملکوں کے سیاسی اور اقتصادی دباؤ ڈالنے کے حربے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آج بہت سے ممالک اسی تلخ حقیقت کے پیش نظر اس عالمی اعلامیہ میں تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ انیس آذر سن 1361 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے پہلے دور کے انتخابات منعقد ہوئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی دفعہ 107 کے مطابق مجلس خبرگان کی سب سے اہم ذمہ داری اسلامی نظام کی قیادت کا تعین ہے۔ ان انتخابات میں تقریباً 1,80,00,000 افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور مجلس خبرگان کے اس وقت 75 ارکان منتخب ہوئے۔ مجلس خبرگان کا پہلا دور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام سے شروع ہوا۔ اس وقت مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے ارکان کی تعداد 88 ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.